حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا یوم ولادت بسعادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر ذاکرین، خطبہ، مداحوں اور شاعران اہل بیت سے خطاب، 22 دسمبر 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ تبریک عرض میکنم میلاد مسعود سیده زنان عالم و برگزیده پیامبر خاتم حضرت زهرا سلام الله علیها رو۔
میں سیدہ کائنات، جگر گوشہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہماری نشست بہت پر نور، روحانی اور شیرین تھی۔ آپ خواہران و برادران سامے نے بھی اور اشعار پڑھنے والوں اور منقبت خانوں نے بھی واقعی اس دن کی ہم سب کی معنوی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو محفوظ رکھے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اختصار سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مد خوانی اور مداحوں کے مسائل کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہوں گا، اور آج کے مسائل اور حالات کے بارے میں بھی کچھ مختصر باتیں عرض کروں گا۔ خداوند عالم نے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، دو خواتین کو نمونۂ عمل قرار دیا ہے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، اور اس کے بعد وہ مریم ابنت عمران، دو خواتین ہیں جنہیں خداوند عالم نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ مختلف راویوں کے ذریعے، شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں ایک روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری زہرا کی فضیلت ان دونوں خواتین سے برتر و بالا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ نمونہ عمل ہیں، یہ صرف فضیلت نہیں ہے، اس پر توجہ رہے۔ نمونہ عمل تو ہیں ہی، اوج ہیں، رفعت ہیں۔ ممکن ہے کہ میں اور آپ اس اوج پر، اس چوٹی پر، اس بلندی پر نہ پہنچ پائیں، لیکن اس کی سمت بڑھنا تو چاہیے ہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روایات کے اختلافات کی بنا پر 2 مہینے یا 3 مہینے بعد کی اپنی اسی مختصر سی حیات میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، انہیں سب نے دیکھا۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام بنین و انسان کے لیے نمونہ عمل ہو سکتی ہیں۔ یہ بات کہ ایک اکیلی خاتون، ایک جوان خاتون، ایک بڑے مجمع، ایک طاقت، ایک حکومت کے سامنے کھڑی ہو جائے، حق کا دفاع کرے، اپنے حق کا دفاع کرے، شجاعت کا مظاہرہ کرے، اس کی منطق، سبھی صاحبان منطق کو مطمئن کر دے، کام کو ادھورا نہ چھوڑے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک، کہ جب مدینے کی عورتیں ان کی عیادت کے لیے آتی ہیں، انہیں حقائق کو، دین کی انہی مضبوط بنیادوں کو بیان کرے۔ یہ ایسی چیز ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی نمایاں، ممتاز اور یکتا شخصیت کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان میں سے ہر بات آئیڈیل ہے، حق کے لیے قیام، شجاعت، کھل کر بولنا، استدلال کی طاقت، استقامت، یہ وہی چیز ہے جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ ان تقوم للہ مسنا و فرادا، اگر دو لوگ ہوئے تو خدا کے لیے اس چیز کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور قیام کرو جو امر خدا کے خلاف ہے، اور اگر دو لوگ نہ ہوئے، ایک ہی ہوئے، اکیلے ہی ہوئے، تب بھی قیام کرو۔ اس آیت شریفہ کا وہ حقیقی مصداق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ خوارزمی نے، جو علماء اہل سنت میں سے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سلمان سے کہہ رہے ہیں جو پہلے درجے کے صحابی ہیں۔ پیغمبر اکرم اپنی یہ بات اپنے سب سے قریبی صحابی سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ کی محبت 100 منزلوں پر فائدہ پہنچائے گی، یعنی اس دنیاوی زندگی کے بعد کے مرحلے میں 100 جگہوں پر تمہارے کام آئے گی۔ ان میں سب سے آسان منزل موت اور قبر کی ہے۔ فاطمہ کی یہ محبت جہاں تمہارے کام آئے گی، ان میں سب سے آسان جگہ موت اور قبر ہے۔ یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کے بارے میں حدیث ہے۔ پہلی نظر میں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھو گے تو یہ فضیلت تمہارے لیے ہے۔ یہ ٹھیک بھی ہے، یعنی اس معنی میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تمہاری محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 100 جگہ تمہارے کام آئیں گی، لیکن ہم جب غور کرتے ہیں تو اس معنی کے ساتھ ایک دوسرا مطلب بھی پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی سے فاطمۃ الزہرا کی محبت کا یہ فائدہ ہے۔ یہ چیز عام بول چال میں بھی رائج ہے، کہتے ہیں فلاں کی دوستی تمہارے کام آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم سے ان کی شفقت، یہ بہت اہم ہے، یہ سخت ہے۔ وہ پہلا مطلب آسان ہے، جو بھی اس خورشید عالم تاب کو دیکھے، اس قمر منیر کو دیکھے، اس درخشاں ستارے کو دیکھے، ان فضائل کو دیکھے، اسے محبت ہو جائے گی۔ لیکن یہ دوسرا مطلب کہ وہ تمہیں چاہنے لگیں، یہ مشکل حصہ ہے۔ جو چیز مداحوں کی محفل کے لیے مناسب ہے، وہ اسی بات کا ایک حصہ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس شخص کو چاہیں گی جو ان خصوصیات کو اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنائے۔ ان خصوصیات میں سے ایک تبیین یا حقائق کا بیان اور حقائق کی تشریح ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس پہلے لمحے سے ہی حقائق بیان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان سبھی سننے والوں اور ان سبھی لوگوں کو جو نہیں جانتے تھے، یا جانتے تھے لیکن تجاہل عارفانہ کر رہے تھے، یا بھول جانے والوں کو حقائق کے روبرو کر دیا۔ حقائق بیان کرنا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اہم ترین کام ہے۔ اہل بیت کی مداحی حقائق بیان کرنے میں حضرت زہرا کی پیروی ہے۔ میں یہیں جملہ معترضہ کے طور پر کہوں کہ آج ان حضرات نے جو پروگرام پیش کیا، وہ حقائق کا بیان تھا، یعنی اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت کے اظہار کے ساتھ، عشق و محبت کے اظہار کے ساتھ انہوں نے حقائق کی تشریح کی، آج کے حقائق کو بیان کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اس وقت کے حقائق کو بیان کیا، ان مسائل کو جو اسی دن پیش آئے تھے، اسی وقت کے مسائل تھے، آپ نے انہیں بیان کیا۔ آج کے مسائل کو بیان کرنا، ان کی تشریح کرنا ایک اہم فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی روایت میں آیا ہے، ان المومن یجاہد بسیفہ ولسانہ، مومن جہاد کرتا ہے، کبھی اپنی جان سے یعنی محاذ پڑ جاتا ہے، کبھی اپنی تلوار سے یعنی ہتھیار سے کام لیتا ہے، اور کبھی اپنی زبان سے۔ زبان سے جہاد جہاد کی اہم قسموں میں سے ایک ہے، اور کبھی کبھی اس کی اہمیت اور اس کا اثر جان سے کیے جانے والے جہاد سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ مداح حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، اور پورے ملک کے تمام مداح حضرات، ان سب کے لیے یہ بات ہے، زبان سے جہاد۔ اس جہاد کے وسائل آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کے پاس ایک کثیر الجہتی ہنر ہے۔ مداح خوانی ایک مخلوط ہنر ہے، پیرایا بھی، مواد بھی، دونوں ہنر ہیں، لفظ بھی ہنر ہے، معنی بھی ہنر ہے، یعنی یہاں کئی ہنر ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے ہیں اور انہوں نے مداحی کو وجود بخشا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مداحی کی قدر کو سمجھیں، ہم بھی سمجھیں اور وہ خود بھی سمجھیں۔ مداحی کئی ہنروں کی آمیزش ہے، آواز کا ہنر، دھن کا ہنر، شعر کا ہنر، مجمع کو کنٹرول کرنے کا ہنر، کہ جو خود ایک بڑا ہنر ہے، عوام سے نظریں ملانے کا ہنر۔ آپ سائبر اسپیس میں لوگوں سے نظریں نہیں ملاتے ہیں، بلکہ حقیقی محفل یا مجلس میں، حقیقی فضا میں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان سے نظر ملا کر اپنی بات پیش کرتے ہیں، یہ خود ایک اہم ہنر ہے۔ بنابراین مداحی ایک مکمل میڈیا ہے، اور چونکہ یہ ایک میڈیا ہے اس لیے یہ حقائق کے بیان کا ذریعہ ہو سکتا ہے، حقیقت کی تشریح کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ آج ہمیں حقائق کے بیان اور تشریح کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا دشمن کے بنیادی کاموں میں سے ایک ہے۔ وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، کچھ چیزیں خبروں میں واضح ہوتی ہیں جنہیں آپ بھی دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں خبروں میں واضح نہیں ہوتی اور ان کی ہمیں اطلاع ہوتی ہے۔ وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن کو حقیقت کی طرف سے موڑ دیں۔ اس کا جواب کس کو دینا چاہیے؟ کسے اس ٹیڑھی لائن کو سیدھا کرنا چاہیے؟ کسے حقیقت کو بیان کرنا چاہیے؟ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مداحی آگاہی بخش ہو، پہلے آگاہی پھر امید بخش ہو، یعنی مایوس کن نہ ہو اور آگے بڑھانے والی بھی ہو، تب آپ نے ایک بنیادی اور بڑا کام کیا ہے جو بات کرنے اور پروپیگنڈا کرنے کے بہت سے وسائل سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دشمن کی خوف زدہ کرنے کی سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دشمن کا ایک اہم کام خوف زدہ کرنا ہے، ڈر پھیلانا ہے۔ آپ دشمن کے اختلاف پھیلانے کے کام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ دشمن کے مایوسی پیدا کرنے کے کام کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک بنیادی عنصر ہے معاشرے کو بیدار کرنا۔ اور یہی باتیں جو آپ نے یہاں کی ہیں کہ ہم بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم اسلام کا پرچم جولان پر لہرائیں گے، ہم شام کے روضہ اطہر کا دفاع کریں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان باتوں پر منحصر ہے، یہ سب ان باتوں پر منحصر ہیں، یعنی دشمن کے خلاف، یعنی دشمن کے خوف پھیلانے کے منصوبے کا مقابلہ کرنا چاہیے، دشمن کی اختلاف پیدا کرنے کی چال کا مقابلہ کرنا چاہیے، دشمن کی مایوسی پھیلانے کی سازش کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دشمن کا اصل وسیلہ ڈرانا اور خوف زدہ کرنا ہے۔ آپ مضبوط ہیں، وہ آپ کی کمزوری کا پروپیگنڈا کرتا ہے تاکہ آپ کو ڈرا دے۔ آپ کے ہاتھ مضبوط ہیں، وہ پرچار کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ خالی ہیں تاکہ آپ کو مایوس کر دے۔ ان باتوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جنگ احد میں مسلمانوں کو چوٹ پہنچی، حضرت حمزہ سید الشہداء جیسی شخصیت شہید ہو گئی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت سر سے پیر تک زخمی ہو گئی، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو چوٹ پہنچی، کئی لوگ شہید ہو گئے۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس پہنچے تو منافقین نے دیکھا کہ لوگوں کو ورغلانے اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر زہریلے پروپیگنڈے کا اچھا موقع ہے، تو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، انہوں نے کہا کہ سب تمہارے خلاف ایک ہو گئے ہیں، ڈرو۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی۔ خداوند عالم نے اس بات کی وجہ سے وحی نازل کی، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافہم، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، ان سے نہ ڈرو، ان سے ہرگز نہ ڈرو۔ منافقوں اور وسوسہ ڈالنے والوں کے رخسار پر قرآن مجید نے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ آج یہ انما ذالکم الشیطان آپ کو کہنا چاہیے، اصحاب شعر ادب اور فکر کو بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سننے اور دیکھنے والوں کے لیے قابل قبول اور دل نشین استدلال تیار کرنے چاہیے۔ شعر کے لباس میں مداحی کے آہنگ کے ساتھ اور اہل بیت کی مداحی کے معتبر مقام سے اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ آج ہمارے علاقے کی خبروں کی شہ سرخی شام کے مسائل ہیں۔ میں تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، دوسرے تجزیہ کریں۔ مجھے اس سلسلے میں بات کرنی ہے، کچھ نکات بیان کرنے ہیں۔ پہلی بات، ایک ہنگامہ آرائی کرنے والے اور شرنگیز گروہ نے غیر ملکی حکومتوں کی مدد اور ان کی منصوبہ بندی سے، ان کی سازشوں سے شام کے اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے میں کامیابی حاصل کی اور ملک کو عدم استحکام میں دھکیل دیا، انارکی کی حالت میں پہنچا دیا۔ میں نے شاید 2-3 ہفتے پہلے یہیں پر ایک تقریر میں کہا تھا، ملکوں پر تسلط کے لیے امریکہ کی چال ان دو چیزوں میں سے ایک ہے، یا انفرادی آمرانہ حکومت بنانا کہ جا کر اس سے سازباز کریں، بات کریں، ملک کے مفادات کو آپس میں تقسیم کریں۔ یا تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر انارکی، ہنگامہ آرائی۔ شام میں یہ چیز ہنگاموں پر منتج ہوئی، افراتفری پیدا کر دی۔ اب وہ بزا میں خود فتح محسوس کر رہے ہیں۔ امریکی صہیونی حکومت اور جو ان کے ہمراہ ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فتح یاب ہو گئے ہیں، لہذا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ شیطان والوں کی خاصیت یہی ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے تو اپنی زبان پر سے ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہ بڑے بول پن کا شکار ہو جاتے ہیں، بکواس کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ آج ہرزہ سرائی کرنے لگے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے بڑے بول پن کی ایک مثال یہ ہے کہ اس کی باتوں کا لب لباب یہ ہے، اس نے کھل کر نہیں کہا، ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا، لیکن پوری طرح سے واضح ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جو بھی ایران میں ہنگامے کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے۔ ان احمقوں کو بلی کی طرح خواب میں چھچڑے دکھائی دینے لگے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایرانی قوم ہر اس شخص کو جو اس مسئلے میں امریکہ کا پٹھو بننا قبول کرے گا، اپنے مضبوط پیروں تلے رون دے گی۔ دوسری بات، صہیونی فتح کا دکھاوا کر رہے ہیں، فتح یاب جیسے لوگوں کا چہرہ بنا رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، رجس خوانی کر رہے ہیں۔ بدبختوں، تم کہاں جیتے ہو؟ کیا غزہ میں جیتے ہو؟ وہ انسان جو بم سے 40-45 ہزار عورتوں اور بچوں کو قتل کر دے اور اپنے پہلے اعلان کردہ اہداف میں سے ایک بھی حاصل نہ کر پائے، وہ فاتح ہے؟ کیا تم حماس کو ختم کر پائے؟ کیا تم غزہ سے اپنے قیدیوں کو چھڑا پائے؟ تم نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور تم نے سید حسن نصر اللہ جیسے عظیم شخص کو شہید کر دیا۔ کیا تم حزب اللہ کو ختم کر پائے؟ حزب اللہ زندہ ہے، فلسطینی مزاحمت زندہ ہے، حماس زندہ ہے، جہاد اسلامی زندہ ہے۔ تم فاتح نہیں ہو، تمہیں شکست ہوئی ہے۔ ہاں، شام میں تمہارے آگے راستہ صاف تھا، وہاں کا ایک سپاہی بھی ایک بندوق کے ساتھ تمہارے سامنے نہیں تھا، اور تم ٹینکوں اور فوجی وسائل کے ساتھ کچھ کلومیٹر آگے بڑھنے میں کامیاب رہے، لیکن یہ فتح نہیں ہے، تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں، یہ فتح نہیں ہے۔ البتہ بلا شبہ شام کے غیور اور شجاع جوان، بہادر جوان تمہیں یہاں سے نکال بھار کریں گے۔ تیسری بات، مختلف پروپیگنڈوں میں، کیونکہ ان کا سامنا اسلامی جمہوریہ ایران سے ہے، لگاتار کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے خطے میں اپنی پراکسی فورسز کو گنوا دیا ہے، کھو دیا ہے۔ یہ بھی ایک دوسری بکواس ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی کوئی پراکسی فورسز نہیں ہے۔ یمن لڑ رہا ہے کیونکہ وہ با ایمان ہے، حزب اللہ لڑ رہی ہے کیونکہ ایمان کی طاقت اسے میدان میں لاتی ہے، حماس اور جہاد اسلامی لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ان سے یہ کام کرواتا ہے۔ یہ ہمارے پراکسی نہیں ہیں۔ اگر کسی دن ہم کاروائی کرنا چاہیں تو ہمیں پراکسی فورسز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یمن میں، عراق میں، لبنان میں، فلسطین میں، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں شام میں، باشرف اور با ایمان مرد موجود ہیں جو خود ظلم سے لڑ رہے ہیں، جرم سے لڑ رہے ہیں، مسلط کردہ منحوس صیونی حکومت سے لڑ رہے ہیں۔ ہم بھی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس صیونی حکومت کو خطے سے ختم کر کے رہیں گے۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ سیاسی بیان نہیں بلکہ ایسے حقائق ہیں جنہیں ہم نے قریب سے محسوس کیا ہے۔ یہ جاننا آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ حزب اللہ لبنان ایک عزت دار، مضبوط، ٹھوس اور فولادی گروہ ہے جو سن 80 کی دہائی میں لبنان میں ہونے والی ہنگامہ آرائیوں سے پیدا ہوا، وہاں پورے خطے کو تباہ کر دیا تھا، خانہ جنگی سے، ہنگامہ آرائیوں سے، بد امنی سے۔ بدامنی اور عدم تحفظ کے درمیان حزب اللہ وجود میں آئی اور اس نے سر ابھارا۔ ہمارے عزیز شہید سید حسن نصر اللہ سے پہلے محروم شہید عباس موسوی بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے حزب اللہ کو کمزور نہیں کیا، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ مضبوط کیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، کل بھی ایسا ہی ہوگا۔ خطروں کے مرکز سے مواقع نکلتے ہیں اگر ہم متوجہ رہیں، ذمہ داری محسوس کرتے رہیں۔ جو کچھ ہمارے دل میں ہے اور ہماری زبان پر ہے اسے عمل کے وقت عمل کر کے دکھائیں تو ایسا ہوگا۔ اور میری پیش گوئی ہے کہ یہ واقعہ، یعنی شام میں بھی ایک مضبوط اور باشرف گروہ کے سامنے آنے کا واقعہ ہو کر رہے گا، یہ عملی ہو کر رہے گا۔ شام کے جوانوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کی یونیورسٹی غیر محفوظ ہے، ان کا اسکول غیر محفوظ ہے، ان کا گھر غیر محفوظ ہے، ان کی سڑک بازار غیر محفوظ ہیں، ان کی زندگی غیر محفوظ ہے۔ وہ کیا کریں؟ انہیں عزم کی طاقت کے ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اس بدامنی کی سازش تیار کی ہے اور جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، ڈٹ جانا چاہیے اور انشاءاللہ وہ ان پر غلبہ حاصل کر کے رہیں گے۔ اللہ کے لطف و کرم سے خطے کا کل خطے کے آج سے بہتر ہوگا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔